أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. آج سے سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر پانچویں آیت تک، فرسٹ ٹو ففتھ آیت، یہ آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے. سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے. رات کا مطلب ہے گرج چمک، تھنڈر، اور چونکہ اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، لہذا یہ اس سورے کا عنوان قرار پایا. عام طور پر اس کی پیشانی پر مکیہ لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، مگر بہرحال اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اس کو مکی مانتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مکی اور مدنی دونوں صورتیں، دونوں آیتیں موجود ہیں، اور بعض کے مطابق تو صرف ایک آیت مکی ہے اور باقی ساری مدنی آیتیں اس میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. الف لام میم را. ایک مرتبہ پھر حروف مقطعات ہمارے سامنے ہیں، جس کا وہ مطلب تو بالکل ذہن نشین ہو چکا ہوگا جو 11واں امام کی حدیث سے ماخوذ ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو ترتیب دیا ہے جو تمہاری روزمرہ کی بول چال کی زبان ہے. اے اہل عرب، مشرکین مکہ، اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ خدا کا کلام نہیں ہے تو ان الفاظ کو، ان حروف کو جوڑ کر لفظ بناؤ، لفظوں کو جوڑ کر جملے بناؤ، اور کوئی ایک سورہ ایسا بنا لاؤ کہ جو قرآن جیسا ہو. نہ بنا سکو تو مان لو کہ خدا کی کتاب ہے، اور اپنے انکار سے دستبردار ہو جاؤ. یہاں حروف مقطعات میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الف لام میم را. اس سے بعض علماء نے یہ بھی استشهاد کیا ہے کہ الف لام میم ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سوروں میں الگ سے آیا ہے، اور بعض سوروں میں الف لام را الگ سے آیا ہے، اور اس میں الف لام میم را گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس سورے میں خلاصتاً ان تمام تر باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ان سوروں کے اندر پائے جاتے ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے اور الف لام را سے ہوتا ہے. اور بعض محققین کے مطابق اگر پڑھا جائے ان سوروں کو تفصیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں اس سورے کو رکھا جائے، تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے. تلک آیات الکتاب. یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک من ربک الحق. اور جو اتارا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. مگر لوگوں کی اکثریت، زیادہ تر لوگ ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اس پہلی آیت کے اندر ہی پروردگار عالم نے سب سے اہم جو آیت ہے، یعنی قرآن مجید، سب سے بڑا معجزہ، اس کی طرف متوجہ کیا، اس کے حق ہونے کا اعلان کیا، اپنے رسول کے رسول ہونے کا اعلان کیا کہ نازل تو آپ ہی پر ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ لوگ ایمان لائیں، مگر کیا اکثر ایمان لے آئیں گے، اکثر ایمان نہیں لائیں گے، یہ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا گیا تاکہ اکثریت کے ایمان نہ لانے کو رسول کی ناکامی نہ سمجھا جائے. لوگ ایمان لاتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، اور لوگ ایمان نہیں لاتے تو اپنے نقصان کے لیے. رسول کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اپنی کوشش کرنا ہے، رسول اسی بات کا مکلف ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ آگے وہ جو پیغام بیان ہوگا اس کے اندر یہی اسپرٹ موجود ہے کہ ہم اپنی سی جتنی بھی ایفرٹ ہے وہ کریں گے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بھی، اور رسول اپنے طور پر بھی اللہ کی توفیق سے یہ ساری محنت کریں گے. اللہ الذی، اللہ ہی وہ ہے، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، ترونہا جس کو تم دیکھتے ہو. یعنی اگر ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی عمارت ہوتی ہے تو ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے آسمانوں کو، جو ہیونلی باڈیز ہیں، یہ جتنے سیارے، ستارے، سولر سسٹم ہیں، گیلیکسیز ہیں، ملکی وے ہیں، ان سب کو جو بلند کیا ہے، تو کیا ہمیں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی ستون نظر آتا ہے؟ ظاہر کشش کا ایک نظام تو ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ تمام کے تمام بلند ہیں، مگر کیا ایسا کوئی پلر کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، مگر ان کا بلند ہونا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ستاروں کا ٹمٹمانا تو بالکل دکھائی دیتا ہے، چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، سورج کی روشنی سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اس کی ٹکیا کو دیکھتے ہیں. تو یہ تمام تر ہیملی باڈیز یہ آسمانوں پر موجود، یہ سب کے سب بلند ہیں، مگر اس کے باوجود درمیان میں کوئی ایسا ستون نظر نہیں آتا کہ جو انسان دیکھ رہا ہو، یعنی ہے مگر تمہیں نظر نہیں آتے. یہ پروردگار عالم کی ایک عظیم الشان نشانی ہے جو انسان کے لیے غور و فکر کا سامان رکھتی ہیں. پھر کیا صرف بلند کر دیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, آگے بھی بیان ہو رہا ہے. ثم استوى على العرش, پروردگار عالم عرش پر متمکن ہے, یہ اس سے بھی بالاتر ہے. یعنی کہاں وہ جگہ کہ جو انسان کی رینج سے بالکل گویا باہر ہیں, کہ جہاں پر تو معراج کے موقع پر گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قربت نصیب ہوئی, ویسے تو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. تو پروردگار عالم نے اپنے عرش کو, جو کہ اقتدار کی ایک علامت ہے, جس طرح سے خانہ کعبہ کی زمین کے اوپر ایک حیثیت سمبولک, اسی طریقے سے وہ عرش, وہ جیسا بھی ہے, وہ شاعن شان تخت اس کا, مگر ظاہر ہے کہ جسم و جسمانیت تو پروردگار عالم کے لیے سازگار ہی نہیں ہے, شاعن نشان نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس کو بھی اپنی ایک علامت کے طور پر رکھا ہے, جیسے یہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے مگر اللہ اس میں رہتا نہیں ہے, اسی طرح سے عرش ہے, تخت ہے, مگر اس پہ خدا کا بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے, پروردگار عالم کے اقتدار کی علامت ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے سورج اور چاند کو پورے طور پر قابو میں رکھا, یعنی سورج اور چاند جو ہیں مسخر ہیں, پروردگار عالم کے پلان کے مطابق چلنے پر معمور ہیں, اور وہ اسی طریقے سے چلیں گے. ان کا اسی طریقے سے طلوع ہونا, غروب ہونا زمین کی حرکت ہی کے نتیجے میں جیسا وہ نظر آئے, اسی طرح سے چاند کا مختلف منزلوں کے اندر سفر کرنا, یہاں تک کہ وہ پورا فل مون ہو جائے اور پھر واپس ڈکلائن کرنا شروع کرے. کل یجری لاجل مسمی, یہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں, یہ سب کے سب رواں دواں ہیں ایک مقررہ مدت تک. سکون کسی کو نہیں ہے, پروردگار عالم نے ان سب کو حرکت میں رکھا ہوا ہے. ہاں, یہ سب کے سب ایک معین مدت تک کے لیے, کہ جس کے بعد ان کی لائف ختم, تو ان سب نے کولیپس کر جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کب تک انہیں چلانا ہے, یہ خدا کا فیصلہ ہے. ایکس مدت ایسی ہے کہ جب پروردگار عالم ان کو ختم کر دے گا. یدبر الامر, وہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے, انتظام کرتا ہے پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ. یعنی یہ جب تک ان کو چلانا ہوگا تو چلا کون رہا ہے, یہ انتظام پروردگار کا ہے. یفصل الآیات, وہ اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے, تشریح کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو. یعنی جس طریقے سے پروردگار نے ان سب کی بھی ایک زندگی رکھی ہے, تمہاری بھی زندگی مقرر ہے, جس کے بعد تمہیں اس دنیا سے جانا ہے. ہاں, پھر تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا اور تم قیامت کے میدان میں اپنے رب سے ملاقات کرو گے. ظاہر کہ موت کا وقت بھی وہی مقدمہ ہے, کہ جس کے بعد انسان خدا سے ملاقات کرتا ہے اور ایک نیا مرحلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ پیچھے سے پھر اس کو لنک کر لیجئے کہ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا, آیتیں ہیں, آیتوں میں اہم ترین آیت خود قرآن ہے, لیکن کیا یہ سب کے سب ایمان لائیں گے؟ اکثر ایمان نہیں لائیں گے, مگر اکثر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اس اقلیت کو ہم محروم کر دیں گے؟ نہیں, ان کے لیے ہم مسلسل اپنی آیتیں بیان کریں گے. تو کتاب کے بارے میں بھی بیان کر دیا گیا, اور یہ آفاق کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کر دیا گیا, کہ جو یونیورس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں, اور پرپز کا یہ بتایا گیا کہ شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین حاصل کر سکو. اب زمین کی بات آتی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اور زمین کے اندر لنگر ڈال دیے, پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے. وَأَنْهَارَ, اور نہروں کو رکھا, یہ نہریں بہ رہی ہیں, پانی کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اور ہر طرح کے پھلوں میں تمام کے تمام ان کے اندر زوجیت رکھی, یعنی ان کے اندر جوڑوں کا ایک کانسیپٹ رکھا. یہ بھی قرآن کے معجزات ہی میں سے ہے, ورنہ کھجور کے درختوں کے بارے میں تو عربوں کو کچھ معلومات تھی کہ ان میں بھی ایسا سا میل اور فیمیل والا کانسیپٹ ہوتا ہے, لیکن کیا باقی درختوں اور باقی پھلوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا, اور حق ہے, خالق ہے, تو وہی سب سے محکم بات بیان کر سکتا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ ظاہر کی موجودہ جو تحقیقات ہیں وہ بھی اس سے تقریباً ہم آہنگ ہو چکی ہیں. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے یغشی اللیل النہار, کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے, یعنی رات کا جو اندھیرا ہے وہ چھا جاتا ہے اور وہ دن کو کور کر لیتی ہے, روشنی ختم, اور اس کے بعد پھر رات کی تاریخ چادر آ جاتی ہے. ان نفی ذلک الآیات لقوم یتفکرون, اس میں بھی آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں اس ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. پھر پیچھے سے لنک کیجئے, وہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ تفکر کرنے والے ہوں گے, جو تفکر کرتے جائیں گے وہ آہستہ آہستہ ایمان کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. مخلوق سے خالق تک, مصنوعات سے سانے تک, کریٹ ٹر تک ان کا جو سفر ہے وہ بالآخر پورا ہوگا, وہ اپنے پروردگار تک پہنچ جائیں گے. اسی لیے سائنسی جو تحقیقات ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں کہ اس کے نتیجے میں بالآخر انسان خدا تک پہنچے گا. وفی الارض قطع متجاورات, اور زمین ہی کے اندر ٹکڑے ہیں جو پہلو بہ پہلو ہیں، یعنی زمین کے مختلف علاقے، مختلف قطعے، یہ ٹکڑے پہلو بہ پہلو ہیں، پڑوس میں ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. اور وجنات من اناب و زرع و نخیل، اور درخت ہیں، باغات ہیں، انگور کے بھی کھیتیاں ہیں، اور اس کے علاوہ کھجور کے درخت ہیں، سنوان وغیرہ سنوان، ایسے بھی ہیں کہ جن کی ایک جڑ ہے اور اسی سے دو تنے بھی نکل رہے ہیں، دو درخت بھی نکل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہر ایک کی اپنی جڑ ہے. یس کا بے ماں واحد، ہر ایک کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ہی جگہ کے اندر پانی ان کو دیا جا رہا ہے، ایک ہی انداز کا پانی. مگر پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ نفر دے لو باغ بازن فل اکل، ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں. ایک کا ذائقہ مختلف ہے، دوسرے کا کچھ اور میٹھا ہے، تیسرے کا ترش ہے، اس کے اندر کچھ اور الگ فلیور ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو کہ یہ بھی پروردگار عالم کی کتنی بڑی نشانی ہے. پھر کہا گیا ان نفی ذالک لآیات لقومی یعقلون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، یعنی تفکر کرنے والے، عقل رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالآخر ایمان کی طرف آئیں گے. آخری آیت جو صفحے پر ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اب جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے قول کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر تعجب کرو تو قابل تعجب ان کا یہ کہنا ہے، یعنی اعتراض بھی کیا تو انہوں نے کیا اعتراض کیا. اِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، انا لفی خلقن جدید، تو کیا واپس ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا. اولائک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے. یعنی وہ تو تمہیں دکھا رہا ہے جس طریقے سے وہ غلے اگا رہا ہے، جس طرح سے وہ درخت اگا رہا ہے، جس طریقے سے وہ سورج کو چلا رہا ہے، جس طرح سے اس نے چاند کو قابو میں کیا ہوا ہے. یہ اتنی نشانیاں اسی لیے تھیں کہ تمہیں قدرت پروردگار پر یقین آ جائے، اس پر یقین آ جائے گا تو اس کے وعدے پر بھی یقین آ جائے گا کہ وہ تمہیں واپس زندہ کرے گا. اور تم اسی کا اگر انکار کر رہے ہو خلق جدید کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رب کی ربوبیت ہی سمجھ میں نہیں آئی. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گردنوں میں توق ہوں گے، ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے جائیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم کی آگ میں پھر ان کو جلنا ہوگا. آیت نمبر 5 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 13 6-13. گزشتہ آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے مشرکین کے اس قول کو تعجب آور، سرپرائزنگ قرار دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، تو کیا اس کے بعد پھر ہمیں واپس زندگی ملے گی، جدید حیات ملے گی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کا انکار کیا ہے. یعنی گویا پیغمبر اکرم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حبیب، اصل میں تو یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. وہ پیغام جو پیغمبر اکرم لے کر آ رہے ہیں اسی رب کی طرف سے ہے. پیغمبر اکرم کا یہ بولنا کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا اگر انہیں حیرت میں ڈالتا ہے، تو گویا یہ خدا کی ربوبیت کا انکار کر رہے ہیں. پروردگار فرماتا ہے، وہ اولائک الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں توق ہے، یہی جہنم والے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد جو اس صفحے کی پہلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے، ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ، اور وہ آپ سے بھلائی کے پہلے برائی کے لیے جلدی کرتے ہیں. یعنی رسول کی خبروں کا جو عذاب کے متعلق ہوتی ہیں، انکار کرنے کے بعد، مذاق اڑانے کے بعد، پھر یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ عذاب ہم پر آ ہی کیوں نہیں جاتا. اور پھر اس کے بعد خود بھی اس کی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ مثلا ہم پر آسمان سے پتھر بھجوائیے، یا کوئی اور دردناک عذاب ہے جو ہم پر نازل کروا دیجئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہا جائے کہ تم محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے، تمہاری رپورٹ کارڈ کے اندر تمہیں فیل ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور وہ بجائے محنت کرنے کے اور اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے، وہ کہے کہ ایسا ہی ہے تو بس مجھے آپ ابھی ہی فیل ڈکلیئر کر دیجئے. ظاہر ہے کہ وہ جو مہلت کا فلسفہ ہے وہ تو اپنا کورس آف ایکشن پورا کرے گا کہ جتنا پیریڈ اسے کلاس میں رہنا ہے وہ اس نے بہرحال رہنا ہے، مناسب موقع پر جب امتحانات ہوں گے اس میں اس کی پرفارمنس کو اسیس کیا جائے گا. یہ ٹیچر کا سمجھانا یہ تو اسی لیے ہے کہ وہ آخر میں فیل نہ ہو جائے. یہی کام رسول کا ہے، یہی کام قرآن کا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا جائے، منظر بن کر انتظار کر کے کہ دیکھو کوشس ہو جاؤ تمہارا معاملہ خراب نہ ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس وارننگ کا ایک پازیٹو اثر لیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کریں, درست کریں, صحیح کاموں کی طرف آ جائیں, وہ الٹا شور مچانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اگر لانا ہے تو ایسا عذاب ہمارے لیے لے آئیے. وقت خلط من قبل ہم المسولات, جبکہ ان سے پہلے سزاؤں کے نمونے گزر چکے ہیں, مسولات ایسی مثالیں گزر چکی ہیں. یعنی یہی ہوتا کہ ان سے پہلے کوئی نہ آیا ہوتا اور یہ زمین پر پہلے ہوتے تو شاید یہ کہہ سکتے کہ صاحب ہمارے سامنے تو کوئی ایسے ناکام نمونے موجود نہیں ہیں. مگر جبکہ اس طرح کے ناکامی کے مرقے اور ناکامی کے نمونے اور مثالیں موجود ہیں, قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا, قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا, قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا, یہ سب اسی لیے تو ہیں کہ ان کو ایک نمونہ عبرت کے طور پر پیش کیا جائے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ, پروردگار تمہارا جو ہے وہ صاحب مغفرت ہے انسانوں کے لیے, یعنی ان کو معاف کرنا چاہتا ہے ان کے ظلم کے باوجود. وہ اسی لیے تو پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو, مگر وہ بجائے اس کے کہ اس کو مثبت انداز سے لیں, اس کا مذاق اڑانے میں تمسخر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, اور تمہارا رب جو ہے وہ شدید سزا دینے والا بھی ہے. یہ وہی چیز ہے کہ دونوں اینگلز ہیں ان کو ذہن میں رکھنا کہ یہ ساری تبلیغ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ مغفرت کرنا چاہتا ہے تمہاری غلطیوں کے باوجود, مگر اگر تم اپنی غلطیوں سے دور ہو کر اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرو گے تو یہ دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھنا کہ پھر تمہارا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ کافر کہتے ہیں, لولا انزل علیہ آیتم من ربہ, کہ کیوں اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں اترتی. یہ پھر مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے, ورنہ جتنے معجزات جتنے نشانیاں ضروری تھے وہ سب آ چکے ہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید, اس کے علاوہ دیگر تمام معجزات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کیے, شق القمر ہو, سورت کا پلٹا نہ ہو, سنگریزوں کی تسبیح, وہ سب ہو چکا. مگر اب یہ ایک طرح سے پھر موکری کرنا اور تمسخر کرنا کہ اپنے من پسند معجزات کا مطالبہ کرنا اور ہمیشہ اسی طرح سے کہنا کہ اس کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا اس کے رب کی طرف سے, تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ احبیب ان سے کہہ دیجیے, انما انت منذر, آپ تو بس ڈرانے والے ہیں عذاب سے. بولے کل قوم ہاتھ, اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے. یہ جو جملہ ہے اس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول کا کام فرمائشی معجزات دکھلانا نہیں ہے, وہ معجزات جسٹیفیکیشن کے لیے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ اسٹیبلش کیا جا سکے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے. ورنہ معجزات کے ذریعے سے صرف اگر تماشا کرنا مقصود ہوتا تو پھر وہ اصل پیغام جو ہے وہ تو پھر نظر انداز ہو جاتا اور انہی مطالبات کو پورا کرنے میں ہی سارا وقت صرف ہو جاتا. تو پروردگار عالم وہ بنیادی جو علت ہے پیغمبر اکرم کے بھیجنے کی اس کو سمجھا رہا ہے کہ ابھی آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ انتظار کریں. بولے کل قوم ہاتھ, اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے. یہ جو کل قوم ہاتھ کہا اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بعد میں بھی یہ سلسلہ رہے گا کہ لوگ آتے رہیں گے اور ان کے لیے ہر زمانے کے اندر ایک ہدایت کرنے والا ہوگا. بے شک آخری ختم نبوت کے بعد جو آخری پیغام تھا وہ تو آ چکا, مگر اس پیغام کا وہ آفیشیل اسپوکس پرسن ہوگا. اور یہ کون ہوگا؟ پیغمبر اکرم کے ساتھ, پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات, اور اس کے بعد پھر جتنے ائمہ ہیں ان سب کا یہی کام ہوگا کہ وہ پیغمبر اکرم کی نمائندگی میں گویا ہدایت کے فریضے کو انجام دیں گے. یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے اندر تو آیا ہی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا, شرط امام سے یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ المنذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کے منذر سے یہاں پہ مراد رسول کی ذات ہے اور حادی سے مراد امیر المومنین کی ہے. وبعدہ الائمہ, اور جو ان کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں. اسی طرح سے برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی امام فخر الدین رازی نے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ وضع رسول اللہ یدہ علی صدرہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا, فقال انا المنذر, کہ میں ہوں وہ منذر, یعنی جس کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے. ثم اومع الی منقب علی, اور اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا, اشارہ کر کے کہا, وقال انت الہادی, کہ علی تم ہو ہدایت کرنے والے, بکا یہتدی المہتدون, اور تمہارے ذریعے سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے, من بعدی, میرے بعد. تو اب یہ جو عنوان کے تحت جو بیان کیا گیا, ورنہ ظاہر ہے کہ انتظار کا جو مفہوم ہے وہ بھی عموم رکھتا ہے,
اور ہدایت جو ہے اس کے اندر بھی عمومیت پائی جاتی ہے، مگر یہ عنوان کے ذریعے سے، پراپر ناؤن کے ذریعے سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ساقی کوثر مولا کائنات کا لقب ہو گیا، جبکہ ہر معصوم جو ہے وہ کوثر سے سیراب کر سکتا ہے، مگر ایک عنوان کے تحت، ایک ٹائٹل کے تحت یہ کسی شخصیت سے کسی خاص موقع پر مخصوص ہو جاتا ہے. آگے جو ہے پروردگار عالم اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں لیے ہے کوئی عورت، یعنی جب پریگنسی کے دوران، حمل کے دوران جو خاتون حمل کی جو کیفیت میں ہوتی ہیں، تو جو اس نے اٹھایا ہے، جو اس نے کیری کیا ہے، وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اس کے کیا خواص ہوں گے، اللہ خوب جانتا ہے. یعنی پروردگار عالم کے علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو وہ جو اعتراض تھا ہمیں کون زندہ کرے گا، اس کا بھی یہ جواب ہے، اس کا بھی یہ جواب ہے کہ آیت کیوں نازل نہیں ہوتی، معجزہ کیوں نہیں آتا. تو معجزات اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پروردگار عالم کے کتنے ہی معجزات جو ہیں وہ تو ہمارے روز مشاہدے کے اندر ہیں، پروردگار عالم کی قدرت کو سمجھانے کے لیے کہ جو حمل کی جو کیفیت ہے، یہ جو ایمبریولوجی ہے، یہ خود کوئی چھوٹی نشانی تو نہیں ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں کسی عورت کے، وما تغیض الارحام وما تزداد، جو کمی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو اضافہ ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی وہ تمام الخلقت ہوگا، کمپلیٹ ہوگا، یا اس کے اندر خدا نہ کرے کوئی نقص رہ جائے گا خدا کے علم میں. اسی طرح سے مدت حمل، اس کی کمی یا زیادتی، کون پورے 9 مہینے کے بعد، کون 9 مہینے سے پہلے، کون 9 مہینے کے بعد تھوڑا باہر آئے گا، یہ سب پروردگار عالم کے علم میں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک مقررہ مقدار میں ہے. عالم الغیب و شہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، وہ شہود کا بھی جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، اور وہ بزرگ و بالا ہے. یعنی پھر یہ غیب اور شہود کی بات پہلے بھی آئی تھی کہ غیب اور شہود یہ انسان کے لیے ہوتا ہے، خدا کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. یعنی یہ انسان ہے کہ کچھ چیزیں اس کی آبزرویشنل رینج میں ہوتی ہیں، مشاہدات کی رینج، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنے سینسز کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتا، نہیں سن سکتا، نہیں محسوس کر سکتا. مگر جو چیزیں انسان کے لیے قابل احساس نہیں ہیں، قابل مشاہدہ نہیں ہیں، وہ اس کے لیے غیب ہے. پروردگار عالم کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، وہ سب کا سب بالکل شہود ہی کی منزل پر ہے، اور پروردگار عالم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اسی کی ایک تطبیق کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے سوا امن کم من اثر القول و من جہر بہی، یکساں ہیں تم میں سے وہ جو چپکے چپکے باتیں کرے اور جو اونچی آواز سے بات کرے. یعنی خدا کے حاضر و ناظر ہونے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم چھپا کر بات کرتے ہو تو دوسروں سے چھپتا ہے، خدا سے کچھ نہیں چھپتا، اور جو تم اعلان کر رہے ہو تو جتنوں کے سامنے تم نے اعلان کیا ہے ان تک یہ بات پہنچی ہے، تو خدا تک بھی پہنچی ہے، خدا پہلے سے بھی جانتا ہے، اور جن تک نہیں بھی پہنچی خدا ان سے اس سے بھی واقف ہے. ومن ہوا مستخفن باللیل، اور کون تم میں سے رات میں، رات کے پردے میں چھپا ہوا ہے، خدا اسے بھی جانتا ہے. وصائب بالنہار، اور جو دن میں روانہ ہوتا ہے خدا اس سے بھی واقف ہے. یعنی تمہارا کسی جگہ پر قیام کرنا رات میں، خدا سے وہ بھی مخفی نہیں ہے، اور تمہارا کہیں پر روانہ ہو جانا دن میں، خدا سے وہ بھی مخفی نہیں ہے. پھر اسی غیب کی دنیا کی مزید وسعتوں کو سمجھاتے ہوئے کہ لہو معقبات تم من بین یدیہ و من خلفہ، اس کے لیے معقبات ہیں، یعنی یہ انسان کے لیے معقبات ہیں. معقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے، یعنی اس کو فالو کرنے والے، چیز کرنے والے، اس کے پہرے دار. یہ پہرے دار کون ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما کل انسان ملکین، کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے جو موجود ہیں. یعنی ایک تو وہ کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لکھ رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کے علاوہ یہ حفاظت کرنے والے ہیں، یا حفظان نہیں، تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. کئی ایسے موقع آتے ہیں زندگی کے کہ جہاں پر انسان حیرت میں ہوتا ہے کہ یہاں میں بچ کیسے گیا، یہاں سے میں نکل کیسے گیا، یہ جو ناگہانی ایک آفت سی محسوس ہو رہی تھی اس سے میں کیسے باہر آ گیا. اس موقعوں پر، ایسے موقعوں پر یہ نظام قدرت، یہ نظام پروردگار ہے کہ جس میں خدا ان فرشتوں کے ذریعے سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے لہو معقباتن، اس کے لیے پہرے دار ہیں، اس کے سامنے سے بھی، من بین یدیہ و من خلفہ، اور اس کے پیچھے سے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی وسیلے کے اوپر، اور خدا کی طرف سے مدد کرنے والوں کے مقرر ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے ان فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. اگر خدا وسیلے کے اوپر بلیو نہ کرتا یا خدا کا نظام یا ڈیزائن ایسا نہ ہوتا تو خدا کو ان فرشتوں کو نہیں رکھنا چاہیے. اب نظام پروردگار جو ہے اس کو سمجھ کر اسے قبول کرنا یہی بندگی کا تقاضا ہے. پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان فرشتوں کا ذکر سننے کے بعد اپنی ایفرٹس کو جو ہے وہ گیون کر دے یا اس کو سرینڈر کر دے یا اس کے حوالے سے سنجیدگی اس کی ختم ہو جائے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم, خدا کبھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو, کوشش کوشش اور کوشش. غیبی مدد حاصل ہوگی مگر کوشش تمہیں خود کرنا ہوگی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور اگر اللہ چاہ لے کسی قوم کے لیے برائی, وہ کیوں چاہے گا برائی کہ جب ایک انسان ایفرٹس نہ کرے تو بالآخر اس کو اس کے کنسیکوینسز جو نتائج ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. فَلَا مَرَدَّ لَهُ, تو پھر اس کا پلٹنا ممکن نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ, اور نہ ہی پھر اس کا کوئی اللہ کو چھوڑ کر حامی ہوگا اور مددگار ہوگا. یعنی آخر میں ساری اسٹرنگس جو ہے وہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا, اب پروردگار عالم پھر اپنی قدرت اور اپنی نشانیاں دونوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. خدا ہی تو وہ ہے کہ جو تمہیں برق دکھاتا ہے, یعنی بجلی جو چمکتی ہوئی بجلی ہے وہ دکھاتا ہے. خوفاً وطمعاً, جس سے تمہیں خوف بھی محسوس ہوتا ہے, ایک توقع ایک امید بھی ہوتی ہے. خوف تو اسی بات کی کہ وہ بجلی انسان کے لیے غیر معمولی ایک فینومینا بن جاتا ہے, تو ایک خوف سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے نقصان نہ پہنچ جائے. اور تما اس بات کی کہ اب بارش کے امکان پیدا ہو گئے ہیں, یعنی جو قحط ہے وہ ختم ہو جائے گا, ہمارے غلے ہمارے لیے فراہم ہو جائیں گے, زمین کے اندر زمین پر لہلاتی بھی فصلیں نظر آئیں گی. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور وہی ہے کہ جو پیدا کرتا ہے بوجھل گھٹائیں, یعنی وہ بادل جو پھر آتے ہیں جس کے اندر پانی ہوتا ہے اور بالآخر وہ بارش کی صورت میں برستا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں بادل کی گرج بِحَمْدِهِ اس کی تعریف کے ساتھ. یعنی یہ جو بادل کی گرج, اسی لفظ کی وجہ سے اس سورے کا نام پڑ گیا سورہ رعد, کہ یہ جو بادلوں کی گرج ہے, چمک بجلی کی گرج بادل کی, کہ یہ بادلوں کی گرج یہ بھی پروردگار عالم کی زبان حال سے گویا تسبیح کر رہی ہیں, بے عیب ہونے کو بیان کر رہی ہیں, خدا کی تعریف کو بیان کر رہی ہیں. والملائکۃ, اور ملائکہ بھی خدا کے بے عیب ہونے اور تسبیح کو بیان کر رہے ہیں. من خیفتہ, ہی اور اس کے ڈر سے بیان کر رہے ہیں. یہاں پر ظاہر کہ ہم جانتے ہیں فرشتے تو گنہگار ہیں ہی نہیں, وہ تو معصوم مخلوق ہیں. پھر اس کے بعد ڈر کا کیا سوال ہے؟ ایک ڈر بڑا کنسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے کہ جو احترام کے جذبے کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے کسی کے دل میں ہو. باپ کا ماں کا ایک احترام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حیا کرتا ہے, اس کا خوف احساس کرتا ہے. وہ چیز یہاں پر بھی اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے بلا تشبیہ, لیکن بہرحال پروردگار عالم کا ایک خوف کا ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے کہ جب انسان کو عظمت پروردگار کا احساس ہوگا تو یقیناً وہ اس خوف کو زیادہ محسوس کرے گا. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, اور خدا ہی ہے کہ جو گراتا ہے بھیجتا ہے ان بجلیوں کو کہ جس کے نتیجے میں ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں, ایک اس کے ذریعے سے خوف اور طمع, مطلب وہ خوف جو ہے وہ پریکٹیکل صورت میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں زندگی سے بھی کبھی کبھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. یُصِيبُ بِهَا مَن یَشَاءُ, تو پروردگار عالم جس تک چاہتا ہے اس تک انہیں پہنچا دیتا ہے, یعنی ان بجلیوں کو. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, اور وہ لوگ تکرار کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اور وہ سخت عذاب والا ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوتا کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا کی ان نشانیوں کو دیکھ کر خدا کے سامنے سر تسلیم خم کریں, عبادت کریں, بندگی کریں, پروردگار کے اس ڈیزائن کو سمجھیں, خدا کی نعمتوں کو سمجھیں, مگر اس کے بجائے وہ لوگ خام خاں کے فضول لا یعنی بحثوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ خدا سخت عذاب والا ہے اور اس کی نشانیاں بہت ساری ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں. یہ آیت نمبر 13 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17, 1414 سے 17. گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے رعد و برق کا ذکر کیا, اپنی نشانیوں کا ذکر کیا, ملائکہ کے خوف کا ذکر کیا, اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیکار کی بحث کرتے رہتے ہیں اور جبکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ جو ہونا چاہیے اسے اگلی آیت کے اندر، جو صفحے کی پہلی آیت ہے، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لہو دعوت الحق، کہ اس کے لیے ہے سچائی والی پکار، یعنی برحق پکارا جانا یہ خدا ہی کے لیے ہے۔ اس کے دونوں معنی کیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پروردگار عالم ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خدا ہی کی طرف سے جو پیغام ہے، جو پکار ہے، وہی برحق پکار ہے، اور دونوں باتیں بالکل درست ہیں۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کو چھوڑ کر جس کو یہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیئن، وہ ان کی صدا پر ذرا بھی لبیک نہیں کہتے، یعنی وہ خدا جو شہر کے جان سے زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنا بالکل حق ہے، وہی تمہارا خدا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اگر انسان بتوں کی طرف متوجہ ہو تو بتوں کے پاس کیا ہے؟ بتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور بتوں کا کوئی استقلال نہیں ہے، بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی پروردگار عالم نے ان کو کوئی وسیلہ قرار دیا ہے کہ بطور توسل ہی ان کو پکارنے کی کوئی گنجائش بنے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو من دونہ ہی کے لفظ سے سمجھنا چاہیے، کہ من دونہ ہی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر، اور اگر اللہ ہی کی طرف سے نمائندگی سمجھتے ہوئے اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے تو پھر سبب سے اور اسباب سے استفادہ ہے۔ جس طرح سے انسان کھانے سے استفادہ کرتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے مگر رازق خدا کو مانتا ہے، پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہے مگر پیاس بجھانے والا وہ خدا کو سمجھتا ہے، پانی کو وہ سبب سمجھتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی توسل کی گنجائش ہو تو وہ اذن پروردگار کے ساتھ ہوگی۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے شفاعت کے باب میں بھی بہت واضح طور پر کہا کہ منزل رضی یشو اندہ اللہ بزن ہے، کہ کون ہے کہ جو شفاعت کرے مگر وہ کہ جسے خدا اجازت دے۔ اسی طرح سے وسیلے کے عنوان پر جب خدا نے گفتگو کی تو یہ ارشاد فرمایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، مگر وسیلہ کون مقرر کرے گا؟ وہ خدا ہی مقرر کرے گا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی کو بناؤ اور یہ سمجھو کہ یہ خدا کی طرف پہنچانے والا وسیلہ ہے۔ تو پروردگار عالم ہی کی طرف سے کوئی معزون ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ اللہ کی اذن کے بعد وسیلے کی حیثیت رکھ سکتا ہے، خدا کا شریک نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ تو پروردگار عالم یہاں پر بت پرستوں کے اس عقیدے کی صراحت کے ساتھ نفی کر رہا ہے کہ جس میں وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی خود ساختہ خدا کو، چاہے وہ چھوٹے خدا کے عنوان سے ہو، شریک خدا کا عنوان دے کر اسے پکار رہے ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ان کی پکار کو رسپونڈ کرنے کی ذرا سی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد ایک اربوں کی جو ضرب المثل ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کا باسط کفی ہے ال الماء، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف، لے اب لوگا فاہو، مثلا وہ منڈیر پر کنویں کے پاس آ کر ہاتھوں کو پھیلا دے اور اس امید پر پھیلا دے کہ یہ پانی جو ہے اب وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے گا، لے اب لوگا فاہو، تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببال گئی، وہاں لکھے وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور جو کافروں کا پکارنا ہے وہ بالکل ایسا ہی لا حاصل ہے، یعنی آل ان وین، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا، اس لیے کہ جو اس کا ڈیو پروسیس تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ پروردگار عالم کی طرف توجہ انسان کو اپنے مقصود تک پہنچاتی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں ہر وہ جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، بالغدو والآثار، سائے بھی سجدہ ریز ہیں صبح اور شام۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تکوینی اور ایک سجدہ تشریعی۔ تکوینی سجدے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو قانون جتنے بھی پروردگار عالم نے بنائے ہیں ان کے سامنے خاضے ہونا، یہ زمین کا ایک ریوالو کرنا، زمین کی ایک موومنٹ ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو پروگرام ہے اس کے مطابق اس کی حرکت چلی جا رہی ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی انحراف نہیں ہے، یہ گویا سجدہ تکوینی ہے۔ اسی طریقے سے پورا سولر سسٹم جو موو کر رہا ہے، ان تمام کے اندر جو قوانین نافذ ہیں اور وہ اس کے سامنے سبمیشن کی منزل پر ہیں، یہ سارے کے سارے سجدہ تکوینی کی مثالیں ہیں۔ اور سجدہ تشریعی یہ ہے کہ ارادے اور رضا اور رغبت کے ساتھ کیے جانے والے سجدے، کہ جہاں پر ایک انسان ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے، خدا کو جانتا ہے کسی حد تک بقدر ضرب، اور پھر اس کے سامنے اپنے ارادے سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے نماز میں اور ویسے بھی سجدہ شکر میں۔ یہ تمام کے تمام سجدہ تشریعی ہیں، تو وہ جو سجدہ تکوینی ہے تو اس کے اندر طوعاً و کرہا، خوشی سے یا نہ خوشی سے، اسی طریقے سے نہ خوشی کے ساتھ وہ مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک کافر کا وجود ہے اور وہ اپنی پیشانی کو تو خدا کے سامنے خاک پر نہیں رکھنا چاہتا، لیکن بہرحال جو اس کے وجود کے اندر قوانین نافذ ہیں اس کے مقابلے میں اس کا اختیار ہی کیا ہے. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آرٹریز کے ذریعے سے خون دل سے پہنچتا ہے دیگر آرگنز تک، تو وہ تو ایک کافر جو ہے اس کے اندر بھی یہی قوانین نافذ ہیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سے دوسرے قوانین، تو وہ چاہیں یا نہ چاہیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے ان کے سائے بھی. ہم جانتے ہیں کہ سائے ایک عدمی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے اور اس بلاک ہونے کی وجہ سے سائے بنتے چلے جاتے ہیں، اور ظاہر کے وقت کے اعتبار سے صبح شام ان سایوں کے سائز کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے. ظاہر کے سورج کے طلوع ہونے کے اعتبار سے، غروب ہونے کے اعتبار سے اس میں فرق آئے گا، مگر وہ سب بھی ایک معین قانون کے تحت ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. جو کہیں پر وہ بڑے سائے نظر آئیں گے، کہیں پر وہ چھوٹے سائے نظر آئیں گے ٹائم کے اعتبار سے. تو یہ بھی وہ پروگرام ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہوا ہے، اور وہ اس کے سامنے بالکل سبمیشن کی منزل پر ہیں، اس کے مقابلے پر انحراف یا ڈیویشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پروردگار سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم کو زبردستی اطاعت کروانی ہوتی ہے تو پروردگار عالم نے زبردستی تو اطاعت دے ہی دی ہے. اب اس کے بعد کمال یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اپنے ایمان کی روشنی اپنے دل میں محسوس کریں، اور اس کے بعد خوش دلی کے ساتھ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور سبمیشن کی منزل پر آئیں، اور یہی مسلم کا مطلب بھی ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا. پھر اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے اس ایک آیت کے اندر جو آگے آ رہی ہے، آیت نمبر 16. پروردگار عالم نے 5 مرتبہ قل کا لفظ استعمال کیا ہے، کہہ دیجئے. وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ کیوں اس کے سامنے تمہیں سجدہ ریز ہونا چاہیے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، مر رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب، پالنے والا مالک کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، افتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا ہے؟ یہ پھر آپ غور کیجئے، ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے، رسول کو ولی کہا ہے، اور امیر المومنین کو ولی کہا، جہاں ان کے رکوع میں زکات دینے کا ذکر آیا تھا. تو وہ خدا کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ولی ہے، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی بنا لیا تو اس کی کیا گنجائش ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ اپنے آپ کے لیے بھی نہ کوئی فائدہ رکھتے ہیں نہ کوئی نقصان رکھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کہ کیا اندھا اور بینا، یعنی نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور جو دیکھ نہیں سکتا، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف اندھا ہونا ہے گمراہی، اور دوسری طرف صاحب بصیرت ہونا ہے یعنی بینا ہونا ہے جب ایک انسان ہدایت پر آ جاتا ہے. ام هل تستوي الظلمات والنور، اور بلکہ کیا اندھیرا اور روشنی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے اور روشنی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی بٹ نیچرل انسان کا جواب یہ آئے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، تو کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیے ہیں؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا خلق کیا ہے کہ جیسا خدا نے خلق کیا، جس کی وجہ سے خلقت ان کے لیے مشتبہ ہو گئی ہے؟ یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ بھی انہوں نے خلق کیا اور یہ اللہ نے خلق کیا، تو ہمیں کیا معلوم کہ واقعی خالق کون ہے؟ پروردگار فرماتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ ایک اکیلا غالب ہونے والا ہے. یعنی یہ سب چیزیں دلیل بن جاتی ہیں کہ اصل جو ہے وہ پروردگار ہی ہے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، اسی کے نظام کو قبول کرنا چاہیے. اب اس کے بعد پروردگار عالم اس دنیا کے اندر جو ٹیمپرری باطل کا کبھی کبھی جو ظاہری حشم اور ظاہری شان و شوکت جو نظر آتی ہے، اس کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. ظاہر ہے کہ مہلت کے فلسفے میں ہوگا یہی کہ جب پروردگار عالم انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سر تسلیم خم کرے، تو وہ افراد بھی ہوں گے جو اس پروردگار عالم کے منشا کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں دی گئی مہلت کو مس یوز کریں گے. جب وہ مس یوز کریں گے تو کبھی کبھی یہ نظر آئے گا کہ جیسے فرعون کی طرح سے ان کی شان و شوکت ہے، نمرود کی طرح سے شان و شوکت ہے، وہ کئی سالوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے، مگر ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ عارضی ہے. اس عارضی ہونے کو اور اس کے مقابلے میں حق کے ثابت اور پائیدار ہونے کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم ایک مثال بیان کرتا ہے. انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فسالت اودیت بقدرها، تو ندی نالے بہ نکلے، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پانی فلو کرے گا. فاحتمل السیل زبدن رابیہ، تو اٹھا لیا بہتے ہوئے پانی نے جاگ کو، جو اوپر آ جاتا ہے وہ جاگ سا نظر آتا ہے، مگر کیا اس جاگ کی حیثیت ہوتی ہے یا اصل چیز وہ پانی ہے؟ جو اوپر جھاگ یا پھین نظر آتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک مثال ہے. آگے دیکھیے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ، اور جو یہ لوگ دہکاتے ہیں یعنی گرم کرتے ہیں آگ کو بنانے کے لیے، کیا بنانے کے لیے؟ زیور بنانے کے لیے یا ایسی کوئی اور چیز بنانے کے لیے. اس میں بھی ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اوپر جب اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے تو اوپر جھاگ سا آ جاتا ہے، پھین آ جاتا ہے. تو یہ جو پانی ہے، بہتے ہوئے پانی کے اوپر آیا ہوا پھین یا جھاگ، یا اسی طریقے سے جب زیور کو بنایا جاتا ہے تو اس کے بنانے کے اس پروسیس کے اندر جو اوپر جھاگ سا نظر آتا ہے، مثلہ، تو ویسے ہی ایک جھاگ وہاں پر بھی نظر آتا ہے. ان دونوں جھاگوں کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اصل وہ زیور ہے، اسی طرح سے اصل وہ پانی ہے. تو یہ جھاگ جتنا بھی شوشہ اس کا دکھائی دے، اس کو دوام نہیں ہے. اسی چیز کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اسی طرح سے حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء، تو جہاں تک اس جھاگ کا تعلق ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. وأما ما ينفع الناس، اور وہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فيمكث في الأرض، وہ برقرار رہتا ہے زمین میں. كذلك يضرب الله الأمثال، اسی طرح سے اللہ مثال بیان کرتا ہے، یعنی اگر تمہیں کہیں استعمار، کہیں تاغوت، کہیں پر فرعون نما، نمرود نما، حامان نما، یزید نما افراد اگر تمہیں تخت اقتدار پر نظر آئے یا تمہیں ذرا شوشہ ان کی نظر آئے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہرحال جھاگ کی طرح سے ہیں کہ جن کو فنا ہو جانا ہے. پائیداری، دوام، ڈیوریبلٹی، یہ اسی کو حاصل ہے کہ جو حق ہے. باطل کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مرشہ پروردگار کے خلاف چل رہے ہیں. بہرحال یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اتنی استقامت اپنے اندر پیدا کرے کہ اس کے نابود ہونے کا انتظار کر سکے اور ظہور حق کا انتظار کر سکے. اور جب تک ظہور نہیں ہوتا اس غیبت کے زمانے میں، وہ بالآخر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے اور نا امید نہ ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ رعد، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26، 18 سے 26 تک. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا ان کا نتیجہ بہت اچھا ہے. یعنی جو ویژنری ہوتا ہے وہ ہمیشہ اینڈ کی طرف، آگے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. پروردگار عالم ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ جو اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. ہم پیچھے یہ پڑھ چکے کہ لہو دعوت الحق، کہ برحق جو پکارنا ہے، برحق جو دعوت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اب اللہ کی پکار جو ہے اس کو پازیٹیولی ریسپونڈ کرنے والے بھی ہوں گے، اور اس کی اس دعوت اور اس پکار کو نظر انداز کرنے والے بھی ہوں گے. وہ ایک کمپیریزن ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے خدا کی اس پکار کو سنا اور اس پر لبیک کہی، ان کا نتیجہ، ان کا انجام بہت اچھا ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، نہیں پکارا، نہیں جواب دیا اسے پازیٹیولی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ کہا جائے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور دوسرا طریقہ ہو سکتا تھا کہ اس برے انجام کی منظر کشی کی جاتی. تو یہاں پر اسی منظر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جنہوں نے خدا کی پکار کو سن کر نظر انداز کر دیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ بھی ہو کہ جو زمین کے اندر خزانوں کی صورت میں ہے، وہ مثلہ معہ، بلکہ اس کا ڈبل ہو، اس جیسا ایک اور بھی ہو، لفتدو بہی، تو بھی وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے. اول تو ان کے پاس میدان قیامت میں ایسی کوئی ثروت ہوگی کہاں، لیکن اگر ہوتی تو بھی یہ دے دیتے، مگر قبول نہ کیا جاتا. اولئک لہم سوء الحساب، ان کا انجام، ان کا حساب بہت برا ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المآب، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم، وہ کہ جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، یہ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. कमन हुआ आमा क्या वो उस जैसा हो सकता है कि जो अंधा है। अब यहाँ पर आप फिर देखिए कि पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कौन करेगा, खुदा की पुकार पर लब्बैक कौन कहेगा, कि जो रसूल से अपने ताल्लुक को जोड़ेगा वही वसीला, कि जो खुदा की तरफ से है उसका इनकार गोया खुदा का इनकार है। लिहाजा परवरदिगार आलम की तरफ से ये रसूल है, इस पर यह पैगाम नाजिल हो रहा है, वो जो इसको जानता है कि ये हक है वही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, वही खुदा की नजर में बाबसीरत है। क्या ये उस जैसा हो सकता है कि कमन हुआ आमा उसके जैसा कि जो अंधा है नाबीना है। फिर याद कीजिए कि पिछले सफे ही पर हमने ये पढ़ा था, कुल ए हबीब कह दीजिए हल यस्तविल आमा वल बसीर, कि अंधा और बीना ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ परवरदिगार आलम उस मफहूम को और खोल कर बयान कर रहा है कि बाबसीरत कौन है, आंखों वाला कौन है, कि जो इस बात को जान ले कि मेरे हबीब पर जो मैंने नाजिल किया है वो हक है, फिर जाहिर है कि वो उसको मस्बत अंदाज से रिस्पॉन्ड करेगा और उसके मुताबिक अपनी इसलाह करता चला जाएगा। ये है बाबसीरत। ये उसके जैसा नहीं हो सकता है कि जो आमा है, जो नाबीना है, जो रसूल को कबूल नहीं करता, रसूल पर नाजिल किए गए पैगाम को सही नहीं समझता। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब, नसीहत का असर तो बस वो लेते हैं जो साहिबाने अकल हो, यानी जो साहिब अकल है उसी से इस बात की तवक्को है कि उसके दिल में ये नसीहत असर करेगी, वही इस बात को समझेगा कि ये पैगाम हक है और फिर उसको मस्बत अंदाज से लेगा और इसलाह करेगा। अब वो इसलाह है क्या कि जो इस बाबसीरत शख्स से, इस साहिब अकल से कि इसने नसीहत हासिल की है उससे परवरदिगार आलम तवक्को क्या करता है, उसकी एक लिस्ट यहाँ पर दी जा रही है। उसके बाद इसके बिल्कुल साइमल्टेनियस एक कॉन्ट्रास्ट कि जो नाबीना है वो क्या चीज मिस करेगा और क्या उसका अंदाज होगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो पहले परवरदिगार आलम इन साहिबान अकल का जिक्र कर रहा है कि जिन्होंने नसीहत को कबूल किया, जो परवरदिगार आलम की नजर में साहिबान बसीरत है। अल्लज़ीना युफूना बिअहदिल्लाह, ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह से किए गए वादे को पूरा करते हैं, वला यनकुज़ून अल-मीसाका, और वादे को तोड़ते नहीं है, वादा खिलाफी नहीं करते। अल्लाह से किया हुआ वादा, अल्लाह के वादे को पूरा करने के लिए जो नबी के हाथ पर उसने वादा किया है, जमीर के जरिए से जो जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं, अखली एतबार से जो जिम्मेदारियां हैं, और फिर लोगों के आपस में एक दूसरे के साथ किए गए वादे, ये एक बंदे मोमिन की शान है कि वो अपने वादे को पूरा करता है। दूसरी सिफत, वल्लज़ीना यसलूना मा अमर अल्लाह बिही अन युसल, ये वो लोग हैं कि जो उन चीजों को से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं कि जिनसे अल्लाह ने ताल्लुक जोड़ने का हुक्म दिया है, यानी जिसे जोड़ने का हुक्म खुदा ने दिया है उसे ही जोड़ते हैं, अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं, नबी से अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं, इमामों से अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं, औलिया से, और इसी तरीके से रिश्तेदारों से अपने ताल्लुक को जोड़ते हैं, अपनी फैमिली के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत होती है। वह यख्शौना रब्बहुम, इनके दिलों में अपने रब का खौफ होता है, ये पहले भी बात आ चुकी है कि रब का खौफ एक तो अपने गुनाहों की वजह से होता है और एक उसकी अजमत का नक्श जब दिल में गहरा हो जाता है तो इंसान अपने रब की खशियत, अपने रब का खौफ महसूस करता है। वह यखाफूना सुअल हिसाब, और वो डरते हैं बुरे हिसाब से, यानी उन्हें आखिरत का खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि हमारा जो हिसाब किताब का मामला है वो हमारे लिए बहुत सख्त हो जाए। अब उसके नतीजे में ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव फियर होता है जिसके नतीजे में वो दुनिया के अंदर अपने मामलात को दुरुस्त करते हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम, अपने रब की खुशनुदी को हासिल करने के लिए ये लोग सब्र करते हैं, यानी ऐसा नहीं होगा कि जब ये लोग नेक राह के ऊपर आगे बढ़ेंगे, सीधे रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो सारा मीठा मीठा होगा, उनको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आखिरत का इंतजार करना पड़ेगा, दुनिया में भी जो बरकतें हासिल होंगी उसका नतीजा देखने के लिए उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उजलत का मुजाहरा ये नहीं करेंगे, ये सब्र करने वाले हैं, इस्तकामत का मुजाहरा करने वाले हैं। वह अकामुस सलाता, ये नमाज को कायम करने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, नमाज को कायम करने वाले हैं, अपने घर को भी माहौल, घर का माहौल भी नमाज का बनाते हैं, अपने मोहल्ले का माहौल नमाज का बनाते हैं, जहां जहां इनका इख्तियार हो अपने ऑफिस के अंदर नमाज के लिए जगह रखते हैं, नमाज का एक एहतमाम करते हैं। वह अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से ये खर्च करते हैं छुपाकर भी और ऐलान करके भी, यानी जहां पर मसलहत हो कि दूसरों को शौक दिलाना है तो ऐलानिया भी इन्फाक करना, जबकि वो कुर्बतन इल्लाह हो, मकसद खुलूस के साथ परवरदिगार की रजा हो तो बहुत अच्छी बात है, उस ऐलान के अंदर भी कोई खराबी नहीं है। और सिर्रन तो है ही, کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور صرف اور صرف پروردگار عالم ہی کی خاطر وہ اس کام کو انجام دے رہا ہو, تو یہ دونوں کام ہوں گے قربتاً اللہ, مگر مصلحت کے اعتبار سے کہیں چھپا کر اور کہیں اعلان کر کے ہوگا. اور یہ خناس ان کے دل میں نہیں آتا کہ یہ رزق ہم نے کمایا ہے, بلکہ وہ اس رزق کی نسبت خدا ہی کی طرف دیتے ہیں کہ وہ رزاق ہے, وہ رزق دینے والا ہے. وہ یدرؤون بالحسنات السیئہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بس پہلے مرحلے میں انہوں نے تلواریں نکالی, خنجر نکالے اور آنکھ نکال دو اور کان نکال دو اور گلا کاٹ دو. یہ انداز اسلام کا نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں انسان کے لیے دفاع ضروری ہو جائے وہاں اس موقع پر وہ اپنے دفاع کے لیے تلوار بھی اٹھا سکتا ہے, مگر اس کا بھی موقع اور محل ہے. ورنہ ابتدا میں تو یہی ہے کہ انسان حتی الامکان کوشش کرے کہ اچھائی کے ذریعے سے, اچھے رویے کے ذریعے سے, نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کرے. اگر کوئی شخص برا رویہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر کے اس کو اپنے سے قریب کرنا, جذب کرنا, کردار کو دیکھ کر انسان کے وہ خود اسلام سے قریب ہو جائے. اولئک الہم عقبت دار, یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے اس عالم کا انجام اچھا ہے, جو آخرت ہے وہ ان کے لیے اچھی ہے. جنات و عدن, جاویدانی جنتیں ہیں, حتمی ہمیشہ باقی رہنے والے باغات, یدخلونہا, جس کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم, اور ان کے والدین میں سے بھی, آبا و اجداد میں سے بھی, ان کے جو شریک حیات رہے ان میں سے بھی, وہ ذریاتہم اور جو ان کی اولادیں ہیں وہ بھی, اگر صالح ہیں تو ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کیا جائے گا. یعنی ایک تو یہ تھا کہ وہی اگر فرق تفاوت کی وجہ سے جنت کے اندر الگ الگ مقام پر ہوتے, لیکن نہیں, پروردگار عالم اس کے اندر یہ رعایت بھی کرے گا کہ ان کو ایک ساتھ, یعنی یہ آیت کا جو مزاج ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار عالم ایک کمپنسیشن ان کو دے دے گا, جہاں پر کمی ہوگی تو ایک دوسرے کی وجہ سے پروردگار عالم ان کو اس طرح سے کمپنسیٹ کرے گا کہ مراتب کے فرق کے باوجود ان کو ایک ساتھ رکھا جائے گا اور جنت کے اندر ان کو جگہ دی جائے گی. یہ آیت کے لہن سے, یہ آیت کے الفاظ سے بات محسوس ہوتی ہے. والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب, اور ملائکہ ان کے پاس داخل ہوں گے ہر دروازے سے. یہ ایک طرح سے پروٹوکول ہے. اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, بما صبرتم, تمہارے صبر کی وجہ سے, ونعم عقبۃ الدار, تو کتنا اچھا ہے تمہارا یہ آخرت کا گھر. آپ پھر دیکھ لیجئے یہاں پر ملائکہ ایک مرتبہ پھر جو سلام کر رہے ہیں, سلام علیکم ہے, اس کے بعد کتنی بدقسمتی ہے کہ اس طرح سے سلام کرنے کو اس دنیا کے اندر غلطی سے تعبیر کیا جائے. السلام علیکم بھی ٹھیک ہے اور سلام علیکم بھی ٹھیک ہے, دونوں انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ضد بھیجا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم ان لوگوں کی صفات بیان کرنے کے بعد کہ جن کو خدا بابصیرت سمجھتا ہے, صاحبان عقل سمجھتا ہے, جنہوں نے نصیحت لی ہے ایسے افراد سمجھتا ہے, ان کی صفات بیان کرنے کے بعد گویا ایک کانٹراسٹ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے سائملٹینیس, کہ جو اعمى ہیں, جو بے بصیرت ہیں, جو نابینا ہیں, جو نصیحت نہیں لیتے, جو صاحبان عقل نہیں ہیں, ان کی صفات کیا ہے؟ والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه, وعدہ کرنے کے بعد ہی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. وہ پیمان فطرت جو ان کے اندر بلٹ ان رکھا گیا ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ویقطعون ما امر الله به ان یرسل, جس کو جھوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو یہ توڑ دیتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی قطع تعلق کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے خدا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, نبی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, امام سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں خرابیاں برپا کرتے ہیں, زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, کرتے کیا ہیں؟ نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور نہ ہی زمین کو ان آرڈر رہنے دیتے ہیں. زمین کے اندر وہ ساری چیزیں خرابیوں کے طور پر کرتے ہیں کہ جو خدا کو پسند قطعا نہیں ہو سکتی. اولئک الہم اللعنہ, ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ولہم سوء الدار, اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے, اس گھر کی برائی ہے. یعنی آخرت میں یہ لوگ ایسی جگہ پر ہوں گے جو ان کے لیے خوشگوار نہیں ہوگا معاملہ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ وسعت دیتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگی بھی کرتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا, یعنی سب سے بڑا کیا ایک ریزن ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دین کی پابندیوں کو نظر انداز کرے رزق میں اضافے کی خاطر. پروردگار اعلان کرتا ہے کہ اللہ وسعت دیتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر, اور تنگی بھی کرتا ہے. یہ اللہ کے امتحان کے مختلف انداز ہیں. وہ فرحوا بالحیات الدنیا, اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہیں پر ہمارا مکان بڑا ہو جائے, یہیں پر ہمارا بینک بیلنس بڑا ہو جائے. تو جب وہ آخرت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے فکر بھی کیوں کریں گے؟ ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع, اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں مگر ذرا سی ناپائیدار چیز، الا متاع قلیل ذاہب، یعنی ایک ایسی متاع، ایک ایسی چیز کہ جس کو دوام نہیں ہے، جو پائیدار نہیں ہے. وہی مثال یاد کر لیجئے کہ یذہب جفاء، کہ وہ جو پھین ہوتا ہے یا جھاگ ہوتا ہے وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے، جو اصل چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. تو دنیا سے بھی جو لے جانے والی چیز تھی وہ وہی ہے جو آخرت کے اندر کام آنے والی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ انسان دنیا کے اندر بالکل مفلوک الحال ہو جائے، حلال کے ذریعے سے جتنی وسعت دے سکتا ہے وہ دے، مگر بہرحال رازق خدا ہے، پروردگار عالم پر اپنی کوششوں کے نتیجے کو چھوڑ دے، موافق آ جائے شکرن للہ، نہ موافق آ جائے صبر کرتے ہوئے اپنے سفر کو آگے جاری اور ساری رکھے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.